بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں جیسا فرماتے ہیں، باب ما جاء فی حماية المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب التوحید وسده کل طریق یوصل الى الشرک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں شرک کی طرف جانے والی ہر راہ کو بند کرنا. اس ترجمے میں، اس موضوع میں جو شیخ صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں طالب علم کو اور عام مسلمانوں کو، وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. تو جب بہترین نمونہ ہے تو ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، اور انہی راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ توحید کی حفاظت کرنی ہے. اور توحید کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک، توحید کو سمجھنے سے. توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کس کس چیز کو ضامن ہے، یعنی توحید کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے؟ موحدین کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ ان ساری چیزوں کو جاننے سے، توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کے ثمرات کیا ہیں، یہ سب چیزیں جاننے سے توحید کی حفاظت ہوتی ہے. پھر توحید کے مکملات اور متممات کیا ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے. نمبر دو، توحید کی ضد شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کے مختلف کون سے راستے ہیں؟ مشرک کی سزا کیا ہے؟ مشرک شرک کیسا گناہ ہے؟ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے آخرت میں؟ اور شرک کی طرف جانے والے ہر راستے سے بچنا اور ہر راستے کو بند کرنا. اس طریقے سے توحید کی حفاظت ہوتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور شرک کے متعلق واضح طریقے سے کھول کھول کر امت کو بیان کر کے گئے ہیں دنیا سے. توحید اور شرک متعلق کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو. توحید کے متعلق ہر مسئلے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف عبارات، الفاظ اور جملوں سے امت کو تعلیم دے کے گئے ہیں. امت میں جاہل بھی ہے عالم بھی ہے، امت میں پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی ہیں، امت میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، امت میں عقل مند ہیں اور کم عقل بھی ہیں، حکمت والے ہیں اور بے حکمت بھی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تعلیم دی ہے. چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ توحید کیا ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے، پیارے بچے، سنو میری بات، میں تمہیں بعض اہم باتیں سمجھانے جا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کسی اور سے نہ مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، کسی اور ذات سے مدد کبھی طلب نہ کرنا. بچے نے سمجھ لیا؟ اور زندگی ساری سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی راستے پر گزاری، اور لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف بلائے اور تعلیم دی. پھر دوسری بات، شرک کے وہ کون سے راستے ہیں جنہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے بچ سکیں. دیکھیں، اگر شر کو آپ نہیں پہچانیں گے یہ شر ہے، تو آپ اس گڑھے میں ضرور گریں گے. تو یہ جاننا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں جان سکتے، آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی نقص اور کمی اور خسارے میں گزرتی جا رہی ہے. خیر اور شر، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں ہماری زندگی میں ہیں. ہمیں پہچاننا ہے کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، اور سب سے بڑا خیر کیا ہے اور سب سے بڑا شر کیا ہے. توحید سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. بس جس نے یہ سمجھ لیا، آج اس کے لیے آسانی ہے. جس نے یہ نہیں سمجھا، تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس کے لیے آگے خیر اور شر کی تمیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ ضرور کہیں نہ کہیں پہ دونوں کو آپس میں مکس کر دے گا، اور خیر کو شر اور شر کو خیر ضرور سمجھے گا کسی نہ کسی موڑ پر. اس باب کے متعلق جو دوسری بات ہے، شیخ صاحب نے فرمایا ہے، حمایت مصطفی جناب التوحید، توحید کی حفاظت اور حمایت. دین کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ دین کی حفاظت کیوں نہیں فرمایا؟ شیخ صاحب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ توحید کے بغیر دین ہے ہی نہیں. اگر توحید کی حفاظت نہیں، تو دین کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی. جس کی توحید نہیں، اس کا دین ہی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، والدین کی فرما برداری، مسلمانوں کا حقوق ادا کرنا، پڑوسوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر توحید نہیں. اگر توحید بچ گیا اور توحید کی حفاظت کی گئی، تو پھر یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سارے کے سارے کے لیے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جزا اور ثواب رکھا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں. اگر توحید نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں. شیخ صاحب نے دلیل کے طور پر، اب یہ شیخ صاحب نے جو بات بیان کی ہے، اس کی دلیل بھی تو چاہیے نا، کہ توحید کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر. اس کی دلیل شیخ صاحب نے ایک آیت اور دو حدیثیں بیان کی ہیں، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری توحید کی حمایت اور حفاظت کی ہے، اور شرک کی طرف ہر جانے راستے کو روکا ہے. جیسا فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، وقول اللہ تعالی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اگر کوئی تکلیف یا مشقت آئے تو وہ اس سے تو وہ اسے سخت اور شاک گزرتی ہے. حریص علیکم, وہ تمہاری فلاح ہدایت کا حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے لیے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے, شفیق ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر ایک عظیم نعمت, منت اور احسان بیان کر رہے ہیں. وہ عظیم احسان رسول پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے. من انفسکم, وہ تمہارے میں سے ایک انسان ہے. آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں, اللہ تعالی کے نور میں سے نور نہیں. من انفسکم, تمہاری طرف سے, تمہارے اندر, تمہاری طرف بشر ہے. تمہی میں سے میں نے ایک انسان کو چنا ہے جو تم سب سے بہترین اور افضل ہے, اور اسے میں نے اپنا رسول بنایا ہے. صفات کیا ہے اس رسول کی, اس عظیم رسول کی کیا صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت بشر ہے, تمہی میں سے ہیں, اور اتنی بلند درجہ رکھتے ہوئے بھی عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیفیں, تمہاری مشقتیں اس عظیم رسول پر گرا گزرتی ہے, تکلیف دے گزرتی ہے. وہ نہیں دیکھ سکتے تمہارا شرک, بدعات اور خرافات کو, اے مشرکو, اے عرب کے مشرکین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں, یہ کیوں اپنے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے, اپنے خالق مالک تدبیر کرنے والے عظیم رب سے جنگ پہ اترے ہوئے ہیں, یہ کیوں شرک کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ کعبہ کے ارد گرد 360 بت لوگوں نے بنائے ہیں, کیوں بنائے ہیں؟ آپ کی یہ اعمال اور شرک کے اقوال اور اعمال, نافرمانی کے اقوال اور اعمال, بدترین عقیدے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شاخ سخت اور گراں گزرتے ہیں. حریص علیکم, تمہارے اوپر حریص ہیں, تمہارا خیال رکھنے والے ہیں, تمہاری بہتری کی سوچ رکھنے والے ہیں, تمہیں شرک کے دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں, تمہیں رب کی نافرمانیوں کے اس برے راستے سے بچانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو, اگر تم لوگوں نے اس عظیم رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, پھر تم مومن ہو, ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو, تمہارے دل کے اندر ایمان کا نور بس جائے گا, اور تمہارے لیے یہ عظیم رسول جو ہے رؤوف, مہربان, رحم کرنے والا ثابت ہوگا. اگر شرک کی حالت میں اس رسول کی یہ حالت ہے, اگر تم لوگ مشرک ہو, تمہارے شرک کی حالت میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ اس پر تمہارا شرک و نافرمانی گراں گزرتی ہیں, انہیں تکلیف پہنچتی ہے, تو اگر تم مومن بن جاؤ گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا, تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, پھر تمہارے تکلیفیں انہی کی تکلیف, تمہاری مشقتیں انہی کی مشقت, تمہاری خوشی انہی کی خوشی, تمہارا غم انہی کا غم. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کے دفاع نہیں کیا, سب سے قریب اہل بیت ہیں, رشتہ دار ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, صرف ان کا دفاع نہیں کیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف الرحیم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا بھی دفاع کیا. جانوروں کا دفاع, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹھنی ہے القصواء, صلح الحدیبیہ کے موقع پر عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں سن 6 ہجری کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ ساتھ. جو ہی صلح الحدیبیہ کی جگہ پہ آئے تو اونٹنی بیٹھ گئی. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، اب اونٹیں رک گئی، آگے نہیں جا رہے، کوشش کریں آگے نہیں جا رہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا خلت القصوا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصوا تھک گئی ہے، یہ آگے نہیں جا سکتی. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنے کا دفاع کرتے ہوئے اپنے صحابی کو جواب دیتے ہیں ما خلت القصوا وما كان لها بخلق، یہ تھکی نہیں ہے اور یہ اس کے اخلاق بھی نہیں کہ تھک جائے، کہ اس کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو اور یہ اٹھنی تھک جائے. یہ اس کا خلق اخلاق نہیں ہے اسے اٹھنے کا. ارے اٹھنے کے بھی اخلاق ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی اخلاق ہوتے ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، ان کے اخلاق بھی درست ہو گئے ہیں. لیکن اسے اس چیز نے روکا ہے جس چیز نے ابراہ کے ہاتھی کو روکا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پر رک جاؤ، رک گئی ہے، ورنہ اس کی ضرورت کہاں کہ یہ خود رکے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا بھی دفاع کرتے، یہ رؤوف الرحیم ہے. اور اے مشرکو، اے عربی، تمہیں عقل نہیں آتی؟ جب ایسا پیارا پیغمبر میں نے بھیجا ہے تمہارے ہاں، اسی کے بعد بھی سنتے ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالی نے اپنے احسان اور منت اس آیت کے میں بیان کر رہے ہیں. اور مومنوں اچھی طرح کان کھول کے سن لو، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال رؤوف الرحیم ثابت ہوں، قیامت کے دن اپنے دست مبارک سے تمہیں حوض کوثر پلائیں، تمہارے شفیع بنے، جنت میں داخل تمہیں کر کے رہیں، تو پھر یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے ایک مثال قائم کر دی کہ آپ علیہ وسلم کا فرمان سراپوں پہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ سے عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، صرف کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، یہ نہیں پتا کسے فرما رہے بیٹھ جائے. ان کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا اور دوسرا قدم باہر، ادھر ہی بیٹھ گئے. یہ دروازہ ہے، آپ یہ غور کریں کہ اس دروازے کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہے، ایک ٹانگ اس طرف ایک ٹانگ اس طرف. لوگ کیا کہیں گے پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اس کی پرواہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے اس کی پرواہ ہے، بیٹھے وہاں پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ وہاں پہ کیا کر رہے ہو، عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے کسی اور کو کہا تھا. آج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. وہ بھی امتی تھے، آج بھی امتی ہیں، فرق کیا ہے؟ ایمان کا فرق ہے، فرمانبرداری کا فرق ہے، طاعت رسول کا فرق ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، یہ ہدایت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور جو فرمانبرداری نہیں کرتے، اپنے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے من گھڑت طریقوں پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات عظیم صفات ہیں، تب تو واجب ہو جاتا ہے سننے والے پر. صفات کون سی ہیں؟ نمبر ایک رسول ہے، ٹھیک ہے، رسول ہے، اور رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. نمبر دو، من انفسکم، تم ہی میں سے، اور دوسری قراءت من انفسکم، تم میں سے بہترین ہے. جب رسول بھی ہے اور تم میں سے بہترین ہے، تم ہی میں سے ہیں، دوسری صفت. تیسری، عزیز علیہ ما عنتم، انہیں شاق گزرتے ہیں، گراں گزرتے ہیں تمہاری تکلیفیں، تو تمہاری آسانی کے لیے کوشاں ہیں. 50 نماز فرض تھی, 50 میں سے 5 ہوئی کہ نہیں؟ 5 ہوئی. پتہ تھا کہ میری امت پر 50 نمازیں گراہوں کی مشکل ہوگی, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ پہلے تجربہ گزر چکا ہے اپنی امت کے ساتھ, نصیحت کی ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 50 نہیں پڑھ سکیں گے. پھر 5 کم, پھر 5 کم, پھر 5 کم, بار بار گئے اور آئے آخر میں 5. سر موسیٰ فرماتے ہیں 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, 50 میں سے 5 ہیں مجھے شرم آتی ہے, اب میں واپس نہیں جاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا, نمازیں 50 ہی ہیں, پڑھیں گے 5 میں ثواب 50 کا دوں گا. تو تیسری صفت تھی شاخ اور سخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لمحات گزرتے ہیں جن میں مومن یا کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. نمبر 4 حریص علیکم, تم پر حریص ہے, تمہارے ہدایت پر حریص ہے, تمہاری ہدایت میں کوشاں ہیں, ہر وہ راستہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اس کو بیان کرنے میں سب سے آگے ہیں اور سب سے آسان طریقہ بیان کیا ہے, اور ہر وہ راستہ جو تمہیں رب ذوالجلال سے دور کرے اس راستے سے آگاہ کیا ہے اور بہترین طریقے سے آگاہ کیا ہے. نمبر 5 مومن کل رؤوف الرحیم ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پھر واجب ہے ہر سننے والے پر, کیونکہ یہ قول سچ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور آج کافر بھی گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جب یقین ہو جائے کہ کہنے والا سچا ہے اور یہ قول رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کا ہے, تب فرض ہے ہر سننے والے پر کہ وہ رسول کی تصدیق کرے. نمبر 2 جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرے. نمبر 3 جس سے روکا ہے اس سے رک جائے. نمبر 4 جو شریعت لے کے آئے اسی کو اپنائے. نمبر 5 کسی کی بھی عبادت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں, نمبر 1 نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور رسول کو جھٹلایا نہیں جاتا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں موجود ہے. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, نور نہیں ہیں. نمبر 3 غلات صوفیہ کا رد, وہ صوفی جو حد سے گزر گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں بشر نہیں ہیں, ان کا رد ہے اس آیت کریمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں بشر ہیں, لیکن بشر میں سے سب سے بہترین بشر ہیں, اور عام بشر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور عام بشر وحی نازل نہیں ہوتی, اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بلند درجات عطا فرمائے ہیں جو کوئی بھی بشر, کوئی بھی انسان, کوئی بھی ولی ان کو پا نہیں سکتا. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کا بیان لوگوں پر بلکہ پوری کائنات پر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کا بیان کہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے کتنی حریص تھے. نمبر 6 ایک اہم قاعدے کا بیان, اہم قاعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خیر کی خبر نہیں جو امت کو نہ بیان کر کے گئے ہوں, اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں جس سے امت کو آگاہ نہ کر کے گئے ہوں, اور یہ ہر نبی پر فرض ہے, یاد رکھیں ہر نبی پر فرض ہے, جیسے اس کے صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ہر نبی پر فرض ہے کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی طرف بلائے اور ہر شر سے آگاہ کرے. نمبر 7 یہ دین کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. نمبر 8 دین کی بنیاد توحید ہے, اگر توحید نہیں تو پھر کوئی دین نہیں. نمبر 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی توحید کی حفاظت اور حمایت کی ہے. نمبر 10 نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف جانے والے ہر راستے کا سد باب کیا ہے. نمبر 11 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف وہ صفتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس آیت کریمہ میں ان کو جاننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ان کو جاننا. نمبر 12 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. جب ان صفات ان اخلاق کے حامل ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے اور بہترین نمونے کے راستے پر ہی زندگی گزاری جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم رواہ ابو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. سے ابو داود نے حدیث نمبر 2042 میں روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بنانا, اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو, تمہارے درود و سلام مجھے پہنچ جائیں گے. اس حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک خبر دیتے ہیں. کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر رہے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. گھروں کو قبرستان کیسے بنایا جاتا ہے؟ قبرستان میں وہ کون سی چیز ہے جو نہیں کی جاتی؟ پچھلے درس میں گزر چکا ہے, بارک اللہ, عبادت. قبرستان کی نشانی یہ ہے کہ قبرستان میں عبادت نہیں کی جاتی. یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. تو قبر اگر نبی کی کیوں نہ ہو, قبر کے قریب عبادت کرنی ہی نہیں. کیونکہ قبر کے قریب عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو عبادت گاہ بنایا جا رہا ہے, اور قبرستان میں عبادت کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں, الا یہ کہ اس کی کوئی دلیل آئی ہو. اور پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی دلیل کیا ہے. دعا, دعا عبادت ہے. جب قبرستان میں داخل ہوتے دعا کرتے ہیں, مثلاً دعا. نمبر 2 نماز جنازہ, اگر اس شخص پر نماز جنازہ نہیں پڑھی اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, اس کی دلیل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دعا اور نماز جنازہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے. قرآن خوانی بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے, شرعاً جائز نہیں ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا, یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو اور قبرستان نہ بنایا کرو. کیسے عبادت, کون سے عبادت؟ مردوں کے لیے نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنا فرض ہے, لیکن نفل نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین مردوں کے لیے گھر میں ادا کرنا ہے, تاکہ جاہل کو تعلیم ہو اور بچوں کی تربیت ہو. عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ نماز کا گھر ہے, اور گھر کا وہ کونا ہے جس میں کوئی آتا جاتا نہ ہو. گھر کے اندر قرآن مجید تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا گھر میں، اور کون سی عبادات ہیں؟ نوافل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت، جی ہاں، اس کے علاوہ اور عبادات ہیں. روزہ کہاں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ روزہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ، قرآن کی تعلیم دینا، یہ سب عبادات ہیں. اپنے گھر کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو. کیسے جڑے گا یہ گھر، یہ خوبصورت گھر کیسے خوبصورت بنے گا؟ عبادت سے، عبادات سے. تو اپنے گھر کو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ پہلی بات ہے، پہلی نہیں ہے. دوسری نہیں، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. میلہ کسے کہتے ہیں؟ عید، میلہ. ابھی میں عید کیا ہوتی جانتے ہیں؟ کتنے عیدیں ہیں؟ دو، عید الاضحی، عید الفطر. عید عربی کا لفظ، عید کو کہتے ہیں؟ عود سے، کہ بار بار آتا ہے، ایک ہی وقت میں آتا ہے، اسے عید کہتے ہیں. عاد یعود، واپس آنا. یہ دن مسلمان کی زندگی میں بار بار آتا ہے، ہر سال میں آتا ہے. شوال کا پہلا دن عید ہے، اور ذوالحجہ کا دسواں دن عید ہے. یہ دو عیدیں ہیں. کیا قبر کو بھی عید بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی چانس ہے کہ قبر عید بن جائے، ہاں یا نہ؟ اگر چانس نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع فرماتے؟ اور منع کسے فرما رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو یا اپنی امت کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے منع کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا؟ اپنی امت کو یا یہود و نصارہ کو؟ اپنی امت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں یہ شر اور فتنہ آنے والا ہے، میں تمہیں ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. میلہ، عرس، عید، یہ دین کے حصے ہیں، شریعت کے حصے ہیں. عید بھی شریعت ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہ دیتے تو ہم عید نماز پڑھتے کبھی؟ عید کے لیے اکٹھے ہوتے کبھی؟ خوشی کا اظہار کرتے؟ اس دن خاص خوشی کا انتظام کرتے؟ نہیں. اور جس چیز کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، وہ دین بن جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ دین ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دین ہے. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عیدگاہ بنایا گیا؟ جواب نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید نہیں بنایا. جیسے میلہ ہوتا ہے ویسے نہیں. کیا بعض لوگوں نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ ظاہری طور پر میلہ نہیں ہے، کہ بچہ بچہ بھی دیکھے کہاں جانا، میلے پہ جانا، عرس پہ جانا، کس کے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے. الحمدللہ، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. الحمدللہ، یہ اس ملک کی اور یہ توحید کی برکت ہے. کیا امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے علاوہ کسی اور کی قبر کو میلہ گاہ اور عید بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ بنایا گیا کہ نہیں؟ بنایا گیا ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، تو وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے جن کی قبر پر میلہ کرنا اور میلے کے جمع ہونا جائز ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جائز نہ تھا لیکن فلاں ولی کے لیے جائز ہے؟ کیا امتیوں نے آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اکثر نے کیا کیا؟ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور فرامین کی پرواہ نہ کی, ان احکام کو پس پشت ڈال دیا, اور قبروں کو صرف میلہ گاہ نہیں, میلہ تو ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ, عبادت گاہ بنا لیا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بار بار عبادت گاہ کہتے ہیں, حدیث میں تو سجدہ ہے, سجدہ گاہ نہ بناؤ. میں نے اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کی ہے کہ عبادت سجدہ گاہ مطلب عبادت گاہ, اور زمین ساری کی ساری مسجد ہے. سجدہ گاہ خاص لفظ ہے, یعنی ایک جگہ پہ سجدہ کرنا, اور عام مفہوم میں عبادت گاہ ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہود و نصارہ اپنی انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے قبر کے اوپر, یا چرچ تعمیر کر کے چرچ میں عبادت کرتے؟ کبھی دیکھ رہے آپ نے کسی کو کہ قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا یہ نہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ نہ کرو, جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں. بھئی جو حدیث میں منع کیا گیا ہے ہم جانتے ہیں, وہ یہ منع کیا گیا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرنا, یہ تو حرام ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر چلنا پاؤں رکھنا حرام ہے, تو سجدہ کرنا اور بھی حرام ہے, لیکن قبر کے قریب بیٹھ کے سجدہ کرنا, قبر والے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بات میلے کی ہو رہی ہے, میلے سے منع کیا جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, امت دس قدم آگے بڑھ کے قبر کو عبادت گاہ بنا دیا, اور اوپر میلے اور عرس کرنے لگے, ان پر کبے بنا دیے گئے, ان پر چراغا روشن کرتے ہیں, دعا پکار نظر نیاز قربانی توکل خوف رجا امید ڈر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ باندھ کے, ایسے ہاتھ سر جھکا ہوا, آنکھوں سے آنسو, خشوع کی انتہا. اگر یہی شخص اللہ تعالی کی قسم نماز میں کھڑا تو اس کی یہ حالت نہ ہو, لیکن قبر والے کے سامنے اس طریقے سے خشوع خضوع توکل ڈر امید, یہ دل کے اعمال ہیں, اور ان سارے کے سارے کا مستحق صرف اور صرف ایک ذات ہے اللہ تعالی. ایک ہی وقت میں 20 شرک ہوتے ہیں ایک انسان سے, ایک وقت میں. ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں دعا اور پکار کے, 20 طریقے کے شرک ہوتے ہیں. کھڑے ہونا, خشوع خضوع توکل خوف رجا ڈر امید, سجدہ کرنا, دعا کرنا, پکارنا, مدد مانگنا, طواف کرنا, وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا, مجاوری کرنا, بکرا ذبح کرنا, منتیں ماننا, نظر و نیاز کرنا, یہ 22 ہو چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک شخص جب وہاں پہ جاتا ہے تو ان شرکوں کا, یہ مختلف شرک ان کا ارتکاب کرتا ہے, اور وہ وہاں سے نکلتا ہے کہتا ہے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا, میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. جب پیر راضی تو رب بھی راضی ہے. یہ ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نہیں ہیں اور ایک امر ہے, حکم ہے, یہ دو چیزیں نہیں کرنی اور ایک چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے, اور اس ایک چیز کا تعلق اس سے پہلے والی چیز سے ہے. جب منع کر دیا کہ میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بنے, میلہ گاہ نہ بنائے, یعنی ایک خاص مقرر وقت میں بار بار آ کر درود و سلام پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. سال میں ایک وقت مقرر کرنا, صرف اسی وقت ہی جانا, اسے آگے پیچھے نہ جانا, گروہ کی شکل میں جماعت کی شکل میں وہاں پہ جانا درود کے لیے, یہ بھی جائز, یہ بھی میلہ گاہ بنانے کی ایک صورت ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کرتے ہوئے اس راستے کا کیا فرمایا, وصلوا علیہ, مجھ پر درود بھیجا کرو, فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں پر بھی وہیں پہ بیٹھ کر مجھ پہ درود بھیج دیا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. یہاں پر بیٹھے درود بھیجے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، یہ درود پہنچ گیا. ایک بدلے 10 نیکی آپ کو مل گئی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہو گئی ہیں اگر آپ نے خلوص دل کے ساتھ یہ کہا ہے. اس حدیث کے اہم فوائد، نمبر ایک، گھروں کے اندر مختلف عبادات کرنے کا حکم. نمبر دو، گھروں کے اندر عبادات نہ کرنے کا مطلب ہے کہ گھروں کو قبرستان بنایا جا رہا ہے. نمبر تین، قبرستان میں عبادت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. بات گھر کی، قبرستان کہاں سے آ گیا؟ اسے کہتے مفہوم المخالفہ، کہ مفہوم یہی ہے جب گھروں میں عبادت نہ کرنے سے قبرستان بنایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عبادت گھروں میں کریں اور قبرستان میں عبادت نہ کریں. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت خاص وقت میں خاص طریقے سے کرنا حرام ہے، اور اسی طریقے سے ہر قبر، کوئی بھی قبر ہے، اس کے لیے خاص دن مقرر کرنا اس کو میلہ بنانے کے مانند ہے. اور یہ غلطی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. آپ دیکھیں محرم کی 10 تاریخ کو لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، 10 تاریخ وہاں پہ میلے لگے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے وہاں پہ، پورے سال میں ان کو یاد نہیں آتا قبرستان، 10 تاریخ کو سب اکٹھے ہو کے جاتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ 10 تاریخ کو آپ نے جانا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. تو بغیر دلیل کے ایک وقت مقرر کرنا قبر کی زیارت کے لیے، اسے میلہ بنانا ہے، اور اسے منع کیا گیا، حرام ہے.
دلیل ایک فرقہ
جی،
یہ دلیل ایک فرقہ
بھائی کی بات بالکل درست ہے. یہ دلیل کہاں سے ملی ہے؟ آج بعض لوگ جو کہ ہم اہل سنت ہیں، وہ کیوں 10 تاریخ کو قبرستان جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے. رافضیوں نے کیا، اہل بدعہ نے کیا، اور بعض جاہل لوگوں نے کیا، اور بعض مولویوں نے اس کی تائید کی، اور آج دین بن گیا ہے، دین کا حصہ بن گیا ہے. جو لوگ 10 محرم کو نہیں جاتے قبرستان، کہتے یہ وہابی ہیں، ان کو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. نمبر چار. نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے. نمبر چھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچ جاتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کیے ہیں، کیسے پہنچاتے ہیں یہ غیب ہے، اللہ علم، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ درود پہنچ جاتا ہے. نمبر سات، مردوں کو زندوں سے دعا پہنچتی ہے. مردوں کو زندوں سے، یعنی زندہ انسانوں سے دعا پہنچتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. دعا آپ یہاں پہ بیٹھ کر بھی آپ دعا کریں، قبرستان میں خاص جا کر ضروری نہیں ہے، قبرستان میں خاص جا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ دعا کریں، کسی جگہ پر بیٹھ کے دعا کریں، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور میت کو اس کا اجر ثواب پہنچ جاتا ہے. تو پھر شیخ صاحب نے آخر میں ایک دلیل بیان کی ہے. وعن علی بن الحسین، سیدنا علی بن الحسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو افضل التابعین میں سے ہیں، عظیم تابعین میں سے ہیں، ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں انه راى رجلا، ایک شخص کو دیکھا، يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ایک شخص کو دیکھا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار کے ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس جا کر دعا کرتے، فیدخل فیہا فیدعو، فنہاو، تو اسے روکا، وقال، اور یہ کہا، الا احدثکم حدیثا سمعت من ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بیان کروں جو جسے میں نے اپنے والد سے اور میرے والد نے اپنے دادا سے سنی اور میرے دادا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ حسین. کس کے بیٹے ہیں؟ علی. زین علی بن ابی طالب. زین علی بن ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو سنا. فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا. ولا بيوتكم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. وصلوا علی، اور مجھ پر درود بھیجا کرو. فإن تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم، تمہارا سلام مجھے پہنچ جاتا ہے تم جہاں پر بھی ہو. اور یہ روایت احمد، مسند احمد میں، ابو داود میں موجود ہے، اور یہ حسن ہے شواہد سے، اپنے شواہد سے، یعنی پہلی جو روایت ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے، اور متابعہ اور شواہد سے یہ حدیث جو ہے حسن کے درجے پر فائز ہے. اور اس میں اور پہلی روایت میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور اس کی شرح اور فوائد بھی وہی ہیں جو پہلے بیان کر چکے ہیں. اس میں جو دو تین فائدے اور ہیں کہ وجوب انکار المنکر، کہ منکر کا انکار کرنا واجب ہے. جب سیدنا علی بن الحسین رحمہ اللہ، زین العابدین رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جا کر دعا کرنا چاہتا ہے، تو اسے روکا. کیوں روکا؟ کیونکہ یہ غلو کا ایک راستہ ہے، حد سے گزرنے کا ایک راستہ، اسے منع کیا، ایسا نہ کرو. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا کے قصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا بھی درست نہیں ہے. آپ نے زیارت کرنی ہے تو مسجد نبوی کی نیت سے زیارت کریں، پھر وہاں پہ جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. لیکن اپنے گھر سے آپ نکلتے ہیں قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، یہ جائز نہیں، بدعت ہے. دعا تو کر سکتے ہیں آپ قبلہ رخ ہو کے، قبلہ رخ کر کے دعا کریں. اور یاد رکھیں مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے دور ہے، قبر اور مسجد نبوی الگ الگ ہیں، یاد رکھیں. اگرچہ داخل کر دیا گیا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، لیکن الحمدللہ سلف صالحین نے اسے آگاہ کیا ہے اور روکا ہے. اور میں نے پہلے بیان کیا کہ تین بڑی بڑی دیواریں ہیں جو قبر کو بالکل الگ کر دیا مسجد نبوی سے. آج کے درس اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.